اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، حسب معمول اپنی نشریات کا آغاز پروگرام اخبارات کا جائزہ سے کر رہے ہیں. پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں. آج کے پروگرام میں بھی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کا مختصر سا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے روزنامہ ہم شہری، تو پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں. انتہا پسندی پورے علاقے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے، ظریف. اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی کی. امریکہ کے سینٹ لوئس شہر کی سڑکوں پر جنگ کا سما. ہم شہری نے اپنی سرخی حتمی سمجھوتے میں یورینیم کی افزودگی شامل ہوگی اور پابندیاں ختم ہوں گی، عراقچی کے ذیل میں لکھا ہے. نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ممکنہ ایٹمی سمجھوتے میں یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق کو تسلیم کیا جائے گا اور اس پر عائد پابندیاں ختم ہوں گی. انہوں نے سن 2013 میں گروپ 5+1 کے ساتھ جینوا سمجھوتے پر منتج ہونے والے 11 برسوں پر محیط مذاکراتی عمل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ جینوا سمجھوتا 6 ماہ کی ایک جنگ بندی کے مترادف تھا تاکہ فریقین مناسب سیاسی اور بین الاقوامی ماحول میں مذاکرات انجام دے سکیں. انہوں نے کہا کہ اس جنگ بندی کی روح سے یورپ والے پابندیاں جاری نہیں رکھیں گے اور ایران بھی اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کا دائرہ نہیں پھیلائے گا، تاہم وہ انہیں بند بھی نہیں کرے گا. عراق کا مستقبل سیاسی اتفاق رائے پر منحصر، یہ عنوان ہے روزنامہ ہم شہری میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا. نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر.
عراق میں نئے وزیر اعظم کے طور پر حیدر العبادی کی تعیناتی اور نوری مالکی کے اقتدار سے ہٹنے کا ملکی، علاقائی اور عالمی سطح پر خیر مقدم کیا گیا ہے. اب عراق کے سنی اور کرد مسلمانوں پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ وہ نئی حکومت میں شرکت اور اس سے تعاون کے سلسلے میں کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں. عراق کے جغرافیائی، قومی اور مذہبی ڈھانچے کے پیش نظر اس ملک کی نئی حکومت بھی صدام کی باسی حکومت کے خاتمے کے بعد برسر اقتدار آنے والی حکومتوں سے مختلف نہیں ہوگی، اور توقع ہے کہ اہم قلمدان عراقی گروہوں کے سیاسی قد کے مطابق انہیں دیے جائیں گے. عراق کے سیاسی میدان پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگرچہ کرد اور سنی گروہ مالکی حکومت کے سخت مخالف تھے اور حیدر العبادی کو وزیر اعظم بنائے جانے سے خوش ہیں، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں گروہوں کے مطالبات کا دائرہ کم نہیں ہوگا اور ان کے اور نئے وزیر اعظم کے نظریات میں بہرحال کافی فاصلہ ہوگا. سنی گروہوں نے ابتدا میں ہی کچھ مطالبات پیش کر دی ہیں جو آگے چل کر کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں. اسی طرح سے کردوں نے بھی متنازعہ علاقوں سے تیل نکالنے کے بارے میں کچھ مطالبے کیے ہیں جو دشواری پیدا کر سکتے ہیں. بنابراین حیدر العبادی کے سامنے ان تمام گروہوں کے نظریات کو قریب لانے کے سلسلے میں ایک سخت چیلنج ہے، اور اگر عراق کے سیاسی گروہ حکومت کی تشکیل اور اہم وزارتوں کی تقسیم کے سلسلے میں اتفاق رائے تک نہ پہنچے تو یہ ملک بدستور سیاسی کشمکش میں مبتلا رہے گا. عراق میں اس وقت جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ سیاسی گروہوں اور جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے حکومت کی تشکیل ضروری ہے جس سے اس ملک کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. حیدر العبادی کے پاس 1 ماہ کا وقت ہے کہ وہ اپنی کابینہ کا اعلان کریں. نوری مالکی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی حیثیت سے استعفیٰ اور حیدر العبادی کی حمایت کے بعد عراق کے سیاسی حالات بدل گئے ہیں، اور اب توقع کی جاتی ہے کہ نئی حکومت جلد بن جائے گی جو اس ملک میں سیاسی، قومی اور مذہبی ہم آہنگی سے متعلق ہوگی.
یہ تھا روزنامہ ہم شہری، جسے کچھ اہم سرخیوں اور مقالے پر ہم نے ایک نظر ڈالی. یہاں لیں گے ایک بریک اور پھر آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے. اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اب ہمارے ساتھی اطہر. جی اطہر, پروگرام میں خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید. ناظرین, دہلی سے آشائے ہوئے زیادہ تر اردو اخبارات نے ہند پاک مذاکرات کے منسوخ ہونے سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اسے سرخی دی ہے, مذاکرات کا منسوخ ہونا امن کے لیے دھچکا, پاکستانی میڈیا. ناظرین, روزنامہ راشٹریہ سہارا کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں. ہند کی ناراضگی سے پاک بے پرواہ, پاکستان ہائی کمشنر کی علیحدگی پسند لیڈروں سے ملاقات کا سلسلہ جاری. بدعنوانی کینسر سے بھی زیادہ خطرناک, وزیر اعظم. ناظرین, روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنے ادارے میں ہند پاک مذاکرات کی منسوخی کے عنوان سے لکھا ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کے ذریعے کشمیری علیحدگی پسندوں کو بات چیت کے لیے نئی دہلی بلانے سے برہم مرکزی حکومت نے آئندہ 25 اگست کو ہونے والی ہند پاک خارجہ سیکرٹری سطح کی بات چیت کو منسوخ کر دیا ہے. اس سلسلے میں خارجہ سیکرٹری سجاتا سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ہائی کمشنر کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ ہندوستان کے داخلی معاملوں میں پاکستان کی مداخلت ہندوستان کے لیے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اخبار آگے لکھتا ہے کہ دوسری طرف ممبئی دھماکوں کے قصورواروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا, ہندوستان میں دہشت گردی پھیلانے والوں کی پشت پناہی کرنا اور سرحد پر در اندازی اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرنا پاکستان کا وتیرہ رہا ہے. یہی سبب ہے کہ اس طرح کے حالات بار بار دو طرفہ تعلقات میں آپسی اعتماد کو کمزور کرتے رہے ہیں. پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کی طرف سے کشمیری علیحدگی پسندوں کو خارجہ سیکرٹری سطح کی بات چیت سے پہلے صلاح مشورے کے لیے مدعو کرنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے. اخبار مزید لکھتا ہے کہ جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کا داخلی معاملہ ہے اور اس مسئلے کا حل ہندوستان کے آئین کی حدود میں رہ کر ہی تلاش کیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں علیحدگی پسندوں کو پاکستانی ہائی کمشنر کے ذریعے صلاح و مشورے کے لیے بلانے کا کوئی جواز نہیں تھا. اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بات چیت کی میز پر ہی پاکستان کو یہ سخت پیغام دیا جائے کہ ہندوستان سے بہتر تعلقات کے معاملے میں اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے تو کشمیر کے علیحدگی پسند عناصر کو گمراہ کرنے کے اپنے رویے کو اسے ترک کرنا ہوگا. اور آئی ناظرین, اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی خاص سرخیوں پر. کانگریس کو نہیں ملے گا اپوزیشن لیڈر کا عہدہ, اسپیکر کا فیصلہ. یو پی کے ضمنی انتخابات میں بھی کانگریس کی حالت خستہ. اتر پردیش میں سیلاب کی صورتحال سنگین, فوج طلب. ناظرین, روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنے ادارے میں پلاننگ کمیشن کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے منصوبہ بندی کمیشن کو تحلیل کرنے کے اپنے ارادے کو اپنی کابینہ سے بھی چھپا کر رکھا تاکہ وہ 15 اگست کو لال قلعے کی فصیل سے اپنے پہلے خطاب میں واحد پالیسی سے متعلق اہم اعلان کر سکے. ملک میں ہر وزیر اعظم کی شاید ہی تمنا ہوتی ہے کہ وہ 15 اگست کو لال قلعے سے کوئی اہم اعلان کرے جو اس اہم موقع کی مناسبت سے بہت اہم ہو. منصوبہ بندی کمیشن کی تشکیل آزادی کے بعد سماجوادی ریاست نظام کے قیام کے مقصد سے کیا گیا تھا. وزیر اعظم نے لال قلعے سے کمیشن کو ختم کرنے کا اعلان کر کے سب کو چونکا دیا. اس کی بھنک تک کسی کو لگنے نہیں دی. پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 14 اگست کو اختتام پذیر ہوا. اس اجلاس سے صرف 14 دن پہلے 31 جولائی کو یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا حکومت منصوبہ بندی کمیشن کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, تو حکومت نے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں, یہ تجویز فی الحال زیر غور نہیں ہے. راجیہ سبھا کے رکن شانتا رام نائک کے سوال پر حکومت کے جواب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر بات چل رہی تھی. عام طور پر پارلیمنٹ کے کسی رکن کو جب کسی پالیسی میٹر کے فیصلوں کی بھنک ملتی ہے تو وہ اس کی تصدیق یا تردید کو ذہن میں رکھ کر پارلیمنٹ میں سوال پوچھنے کے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں. اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ وزیر اعظم منصوبہ بندی کمیشن کے صدر یا چیئرمین ہوتے ہیں, لیکن عملی طور پر ڈپٹی چیئرمین ہی منصوبہ بندی کمیشن کی قیادت کرتے ہیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ اس ادارے کو تحلیل کرنے سے پہلے کسی ریاست سے بھی تبادلہ خیال نہیں کیا گیا. یہ ادارہ ریاستوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اسے تحلیل کرنے سے پہلے نہ تو پارلیمنٹ کو بتایا گیا اور نہ مرکزی کابینہ کو. بالفاظ دیگر کسی کی پرواہ نہیں کی گئی. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور آئیے ناظرین, اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کا اور ڈالتے ہیں اس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر. غزہ میں طویل فائر بندی کا امکان روشن. غزہ میں شہیدوں کی تعداد 2000 سے زائد. تلنگانہ میں خاندان سروے جاری. ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں مودی حکومت محنت کشوں کے مسائل پر بھی توجہ دے کے عنوان سے لکھا ہے کہ اس وقت ہندوستان تقریباً 40 کروڑ محنت کشوں کی قوت سے لیس ہے۔ محنت کشوں کی اس طاقت کا 35 کروڑ پر مشتمل حصہ غیر منظم شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جسے اگر معقول لیبر قوانین کا تحفظ فراہم کر دیا جائے تو نہ صرف اس کے لیے نئی راہیں کھل سکتی ہیں بلکہ ملک کی ترقی کی رفتار بھی تیز ہو سکتی ہے۔ عرصے سے ملک میں گلوبلائزیشن کی جو ہوا چل رہی ہے، اس کے سیاق و سباق میں لیبر قوانین اور ضابطوں کو نرم بنانے کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کو اپنا کر ہندوستان کی اقتصادیات کو رفتار دی جا سکتی ہے۔ ہندوستان سے پہلے ہمسایہ ملک چین نے لیبر قوانین کو زیادہ نرم اور لچکیلا بنا کر محنت کشوں سے کام کرانے کی جس طریقے کو اپنایا، اس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ چینی حکومت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے پہلے خسارے میں چل رہی سبھی کل کارخانوں کو بند کرنے پر توجہ دی، ان کو فراہم ہونے والی سبسڈی ختم کر دی، جو کارخانے بند ہو گئے ان میں کام کرنے والے مزدوروں کو نئی ضرورت کے مطابق کام کرنے کے لیے تربیت دینے کا طریقہ اپنایا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا۔ یہ تھے ہمارے ساتھی اتھر، یہاں ایک بریک لیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب شامل کریں گے پروگرام میں روزنامہ جمہوری اسلامی کو، تو پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں۔ یمن کے مختلف صوبوں میں 10 لاکھ لوگوں کے مظاہرے۔ امریکہ کی میسوری ریاست میں شدید بد امنی۔ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کی تباہی کا عمل مکمل ہو گیا، پینٹاگون۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی صہیونی حکومت نے غزہ پر پھر سے حملے شروع کر دیے کے ذیل میں لکھا ہے۔ غزہ پٹی سے اسرائیلی علاقوں پر کئی راکٹ فائر کیے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور توپ خانے نے ایک بار پھر غزہ پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الزیتون اور بیت لاہیہ کے علاقوں پر بمباری کی۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے راکٹ حملوں کے جواب میں دوبارہ حملے شروع کیے گئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے مقبوضہ فلسطین کے بعیس السبا علاقے میں 3 راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیل توپ خانے نے بھی بیت حانون کے علاقے پر شدید بمباری کی، ان حملوں میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے یمن کے دارالحکومت میں عوام کے احتجاجی اجتماع کا سبب کیا ہے، عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
یمن میں عوام پر داخلی سطح پر ہونے والے مظالم، حکومت کی نااہلی اور غیر ملکی مداخلت کے سبب آخرکار الحوثی تحریک نے ملک کے تمام عوام سے اپیل کر دی کہ وہ پرامن طریقے سے دارالحکومت صنعاء میں اجتماع کر کے وسیع پیمانے پر اصلاحات کا مطالبہ کریں۔ اتوار کی شام یمن کی انصار اللہ تحریک کے سربراہ عبد الملک نے ٹی وی پر اپنے بیان میں حکومت یمن کو انتباہ دیا کہ اگر جمعے تک عوام کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو عوامی انقلاب حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام شعبوں میں ناکام رہی ہے، جس کے سبب ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور اسی لیے اب قوم کے سامنے صرف 2 راستے بچے ہیں، یا تو اٹھ کھڑی ہو یا پھر ذلت میں پڑی رہے۔ الحوثی تحریک کے رہنما کی جانب سے یمن کے عوام کو پرامن احتجاج کی یہ دعوت ہر طرح کے مذہبی اور قبائلی اختلاف سے دور رہتے ہوئے دی گئی، اور یہی سبب ہے کہ پیر کے روز سے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بڑی تعداد میں مظاہرین اکٹھا ہو گئے ہیں اور انہوں نے خیمے نصب کر کے احتجاج شروع کر دیا، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام کے مطالبے کیا ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے صنعاء حکومت کے خلاف یہ احتجاج شروع کیا ہے؟ حکومت کی نااہلی اور سعودی عرب سے اس کی سیاسی وابستگی اس عوامی احتجاج کی اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق یمن کی 2.25 کروڑ کی آبادی میں 54% لوگ غربت کا شکار ہیں، اور نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 60% تک پہنچ گئی ہے۔ اس لحاظ سے یمن مشرق وسطی میں غربت اور بے روزگاری میں سر فہرست ہے۔ ملک میں امن و امان اور سیکورٹی قائم کرنے میں بھی حکومت پوری طرح سے ناکام رہی ہے۔ یمن میں القاعدہ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور اس ملک کا جنوبی حصہ پوری دنیا میں القاعدہ کے دہشت گردوں کے اکٹھا ہونے کا دوسرا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر یمن کے عوام کو محسوس ہوتا ہے کہ علی عبداللہ صالح جیسے ڈکٹیٹر کو سرنگو کرنے والے ان کے انقلاب کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے اور انہیں ایک اور انقلاب کی ضرورت ہے۔
لیں گے ایک بریک اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی۔ جی منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی چلوں گی اور ساتھ ہی بتاتی چلوں گی کہ ایک طرف آزادی، دوسری طرف انقلاب، دھرنے دو، مطالبہ ایک، مائنس ون یعنی وزیر اعظم پاکستان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسلام آباد کا ریڈ زون بھی عوامی زون بن چکا، تمام مذاکراتی کمیٹیاں بھی ثالثی میں ناکام ہو چکی ہیں۔ پاکستانی میڈیا کی اگر بات کریں تو خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، اسی صورتحال کو ہمیں فوکس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خصوصاً بات کریں گے اگر پرنٹ میڈیا کی تو شامل کریں گے آج کے اپنے پروگرام میں آج کے پاکستانی اخبارات کو اور ان میں شامل اہم خبروں کے احوال کو۔ تو نظر ڈالیں گے پہلے روزنامہ دنیا کی چند اہم سرخیوں پر۔ دونوں مارچ پارلیمنٹ کے باہر جمع، آج استعفی ورنہ وزیراعظم ہاؤس داخل ہو جائیں گے، عمران خان۔ نون لیگ کا مشاورتی اجلاس، نواز شریف نے مستعفی ہونے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ غزہ، اسرائیل نے پھر آگ اور خون کا کھیل شروع کر دیا۔ نظر ڈالیں گے روزنامہ دنیا میں شائع آج کے ادارے پر جس کا عنوان ہے پاک بھارت مجوزہ مذاکرات منسوخ۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 25 اگست کو اسلام آباد میں ہونے والے سیکٹری خارجہ سطح کے مجوزہ مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط سے کشمیری رہنما کی ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر کی کشمیری حریت پسندوں سے ملاقات بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، جو کہ کسی صورت قبول نہیں۔ ادارے میں مزید تحریر ہے کہ پاک بھارت مجوزہ مذاکرات کا منسوخ کر دیا جانا یقیناً ایک افسوسناک عمل ہے، کیونکہ بات چیت کی بحالی کے بعد دونوں ملکوں کے دیرینہ باہمی مسائل کے حل کے سلسلے میں امید کی جو کرن جگمگائی تھی وہ بھارت کے اس فیصلے کے نتیجے میں بجھ گئی ہے، اور یہ بات وسوخ سے نہیں کہی جا سکتی کہ بات چیت کا نیا سلسلہ کب شروع ہوگا۔ نظر ڈالیں گے یہاں مزید روزنامہ جنگ کی چند اہم سرخیوں پر۔ عوام اور سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ بچانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں، ارکان قومی اسمبلی۔ وزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقات، ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے حوالے۔ آپریشن زربیاز جاری، شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں بمباری، 48 دہشت گرد ہلاک، 12 ٹھکانے تباہ۔ شامل کریں گے یہاں مزید روزنامہ جنگ میں شائع ادارے کو جس کا عنوان ہے آرمی برادری غزہ کا محاصرہ ختم کرائے۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے برسوں سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، جس کی بنا پر غزہ کے باشندے روزمرہ ضروریات زندگی کے حصول میں ناقابل تصور مشکلات سے دوچار ہیں۔ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، چنانچہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں غزہ کے باشندوں اور ان کی نمائندہ تنظیم حماس کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی ختم کرانے کے مطالبے میں ان کی ہم آواز ہیں۔ غزہ کی یہ ناکہ بندی ہی موجودہ کشیدگی کا بنیادی سبب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے زیادہ سے زیادہ فلسطینی سرزمین پر قبضے اور علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی جو سراسر غیر منصفانہ اور اشتعال انگیز پالیسی اپنا رکھی ہے، کوئی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ تاہم اداری کے اختتام میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیل کو غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور فلسطینی سرزمین پر ناجائز یہودی بستیوں کی تعمیر بند کرنے کے مطالبات کو تسلیم کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کشیدگی کا خاتمہ ہو جو پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی اور یوں پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید احوال ملاحظہ کریں گے روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم سرخیوں کا۔ فریقین دانشمندی اور صبر کا مظاہرہ کریں، مذاکرات سے مسائل کا حل نکالا جائے، ترجمان پاک فوج۔ خیبر پختونخوا اسمبلی، اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ وزیر اعظم آخری آپشن کے طور پر خود عمران خان سے ملنے جائیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے ذوالقرنین زیدی کے تحریر کردہ تجزیے کو یہاں، جس کا عنوان ہے جشن آزادی اور حقیقی آزادی، آزادی انقلاب کے پیچھے چلے یا انقلاب آزادی کے، جشن اس قوم کا بنیادی حق ہے۔ ذوالقرنین مزید تحریر کرتے ہیں کہ حالیہ معاملات ذرا دیکھیے۔ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران نے گزشتہ برس اپنی خام تیل کی برآمدات میں 18% اضافہ کیا ہے، خریداروں میں بھارت اور چین بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف ہماری حکومت نے ایران سے گیس لینے کا معاہدہ تو کر لیا، بلکہ ایران نے تو فوراً سے پائپ لائن پاکستان کے بارڈر تک پہنچا دی، پھر حکومت تبدیل ہوئی اور گیس پائپ لائن کی تکمیل کے لیے فنڈ نہ ہونے کے ہیلے تراشنے لگی۔ ایران نے پاکستان میں گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے مالی مدد دینے کا بھی اعلان کر دیا، مگر کیا کریں، ناراضی کا ڈر لے بیٹھا ہمارے حکمرانوں کو، جو چکر بازیوں سے کام چلا چلا کر فقط اپنی حکومت کا مقررہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ملک اور قوموں کی عمریں سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں پر محیط ہوا کرتی ہیں۔ پاکستان کو تو آزاد ہوئے ابھی صرف 67 سال ہی ہوئے ہیں، ہم نے اسے بوڑھا اور ضعیف کر ڈالا ہے۔ ذوالقرنین مزید تحریر کرتے ہیں کہ ملک کو قرضوں کے جال میں پھنسا دیا گیا ہے اور مزید قرضے لیے جا رہے ہیں۔ قرضوں کی مجموعی مالیت کا حجم 18,750 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے۔ یہ قرضے اگر ملک کی کل آبادی پر تقسیم کر دیے جائیں تو ملک میں ہر پیدا ہونے والا بچہ بھی 96,000 روپے کا مقروض ہو کر دنیا میں آنکھ کھولے گا۔ ایک اوسط خاندان 6 سے 8 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے، مگر حکمرانوں نے قرضوں پر قرضے چڑھا کر ہماری آزادی ہم سے چھین لی ہے، ہمارا بچہ کچھ بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین آخر میں تحریر کرتے ہیں کہ ہر حکومت عوام کے لیے وہی کچھ کرتی ہے جو اس سے پچھلی حکومت نے کیا، ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو خرابیوں پر ہی مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ اور ناظرین، ذوالقرنین کے اسی تجزیے کے ساتھ پروگرام کے آخر میں مزید مختصراً کہتی چلوں گی کہ موجودہ تمام ملکی صورتحال کے باعث تمام پاکستانی قوم ایک جمود کے ساتھ گوم گوں کا شکار ہو چلی ہے، اور اس موقع پر تمام پاکستانیوں کے زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ اب کیا ہوگا۔ جی ناظرین، اسی سوال کے ساتھ ہی اپنی میزبان کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اب اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا۔ اور نازیہ، باری ہے بین الاقوامی میڈیا کے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔